سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا رسالہ الوصیت لفظ بلفظ پڑھ کر پیش کیا جاتا ہے۔ وحی اللہ، دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زورہاور عملوں سے اس کی سچائی کو ظاہر کر دے گا۔ یہ رسالہ جس کا نام ہے الوصیت، کلام پاک حضرت حجت اللہ مسیح موعود مہدی موعود میرزا غلام احمد علیہ الصلاۃ والسلام قادیانی بائے تمام چوہدری الہداد میگزین پریس حضرت اقدس کی فرمائش سے 24 دسمبر 1905 کو تباہ ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، چونکہ خدائے عز و جل نے متواتر وحی سے مجھے خبر دی ہے کہ میرا زمانہ وفات نزدیک ہے، اور اس بارے میں اس کی وحی اس قدر تواتر سے ہوئی کہ میری ہستی کو بنیاد سے ہلا دیا اور اس زندگی کو میرے پر سرد کر دیا، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ اپنے دوستوں اور ان تمام لوگوں کے لیے جو میرے کلام سے فائدہ اٹھانا چاہیں چند نصائح لکھوں۔ سو پہلے میں اس مقدس وحی سے اطلاع دیتا ہوں جس نے میری موت کی خبر دے کر میرے لیے یہ تحریک پیدا کی، اور وہ یہ ہے جو عربی زبان میں ہوئی اور بعد میں اردو کی وحی بھی لکھی جائے گی۔ قربا اجلک المقدر ولا نبکی لک من المخطیات ذکرن قلا میاد ربکا ولا نبکی لک من المخطیات شیئن و اما نرینک بعض الذین نعدہم او نتوفینک تموت و انا راضٍ منک جا وقت کا و نبکی لک الآیات باہرات جا وقت کا وَنُبْكِي لَكَ الْآيَاتِ بَيِّنَاتٍ قَرُبَ مَا تُوعَدُونَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ ترجمہ: تیری اجل قریب آ گئی ہے، اور ہم تیرے متعلق ایسی باتوں کا نام و نشان نہیں چھوڑیں گے جن کا ذکر تیری رسوائی کا موجب ہو۔ تیری نسبت خدا کی میعاد مقررہ تھوڑی رہ گئی ہے، اور ہم ایسے تمام اعتراض دور اور دفع کر دیں گے، اور کچھ بھی ان میں سے باقی نہیں رکھیں گے جن کے بیان سے تیری رسوائی مطلوب ہو، اور ہم اس بات پر قادر ہیں کہ جو کچھ مخالفوں کی نسبت ہماری پیش گوئیاں ہیں ان میں سے تجھے کچھ دکھا دیں یا تجھے وفات دے دیں۔ تو اس حالت میں فوت ہوگا جو میں تجھ سے راضی ہوں گا، اور ہم کھلے کھلے نشان تیری تصدیق کے لیے ہمیشہ موجود رکھیں گے۔ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ قریب ہے، اپنے رب کی نعمت کا جو تیرے پر ہوئی لوگوں کے پاس بیان کر۔ جو شخص تقوی اختیار کرے اور صبر کرے تو خدا ایسے نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس جگہ یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ ہم تیری نسبت ایسے ذکر باقی نہیں چھوڑیں گے جو تیری رسوائی اور حد تک عزت کا موجب ہوں، اس فقرہ کے دو معنی ہیں۔ اول یہ کہ ایسے اعتراضات کو جو رسوا کرنے کی نیت سے شائع کیے جاتے ہیں ہم دور کر دیں گے، اور ان اعتراضات کا نام و نشان نہ رہے گا۔ دوسرے یہ کہ ایسے شکایت کرنے والوں کو جو اپنی شرارتوں کو نہیں چھوڑتے اور بد ذکر سے باز نہیں آتے دنیا سے اٹھا لیں گے اور صفائے ہستی سے معدوم کر دیں گے، تب ان کے نابود ہونے کی وجہ سے ان کے بےہودہ اعتراض بھی نابود ہو جائیں گے۔ پھر بعد اس کے خدا تعالیٰ نے میری وفات کی نسبت اردو زبان میں مدرجہ ذیل کلام کے ساتھ مجھے مخاطب کر کے فرمایا، بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں، اس دن سب پر اداسی چھا جائے گی، یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، بعد اس کے تمہارا واقعہ ہوگا، تمام حوادث اور عجائبات قدرت دکھلانے کے بعد تمہارا حادثہ آئے گا۔ حوادث کے بارے میں جو مجھے علم دیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ ہر ایک طرف دنیا میں موت اپنا دامن پھیلائے گی، اور زلزلے آئیں گے اور شدت سے آئیں گے، اور قیامت کا نمونہ ہوں گے، اور زمین کو تہ و بالا کر دیں گے، اور بہتوں کی زندگی تلخ ہو جائے گی۔ پھر وہ جو توبہ کریں گے اور گناہوں سے دستکش ہو جائیں گے خدا ان پر رحم کرے گا، جیسا کہ ہر ایک نبی نے اس زمانہ کی خبر دی تھی۔ ضرور ہے کہ وہ سب کچھ واقعہ ہو، لیکن وہ جو اپنے دلوں کو درست کر لیں گے اور ان راہوں کو اختیار کریں گے جو خدا کو پسند ہیں، ان کو کچھ خوف نہیں اور نہ کچھ غم۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تو میری طرف سے نذیر ہے، میں نے تجھے بھیجا تا مجرم نیکوکاروں سے الگ کیے جائیں، اور فرمایا کہ دنیا میں ایک نذیر آیا پر دنیا نے اس کو قبول نہ کیا، لیکن خدا اسے قبول کرے گا اور بڑے زور آور حملوں سے اس کی سچائی ظاہر کر دے گا۔ میں تجھے اس قدر برکت دوں گا کہ بادشاہ تیرے کپڑوں سے برکت ڈھونڈیں گے۔ اگر دنیا کی آنکھ کھلتی تو وہ دیکھتے کہ میں صدی کے سر پر ظاہر ہوا اور چہارم حصہ کے قریب اب تک 14ویں صدی بھی گزر گئی، اور احادیث کے مطابق عین میرے دعویٰ کے وقت رمضان کے مہینہ میں چاند گرہن اور سورج گرہن بھی ہوا، اور طاعون بھی ملک میں ظاہر ہوئی، اور زلزلے بھی آئے اور آئیں گے، مگر افسوس ان پر جنہوں نے دنیا سے پیار کیا، انہوں نے مجھے قبول نہ کیا۔ اور آئندہ زلزلہ کی نسبت جو ایک سخت زلزلہ ہوگا مجھے خبر دی اور فرمایا، پھر بہار آئی، خدا کی بات پھر پوری ہوئی۔ اس لیے ایک شدید زلزلہ کا آنا ضروری ہے، لیکن راست باز اس سے امن میں ہیں۔ سو راست باز بنو اور تقوی اختیار کرو تا بچ جاؤ۔ آج خدا سے ڈرو تا اس دن کے ڈر سے امن میں رہو۔ ضرور ہے کہ آسمان کچھ دکھلاوے اور زمین کچھ ظاہر کرے، لیکن خدا سے ڈرنے والے بچائے جائیں گے۔ خدا کا کلام مجھے فرماتا ہے کہ کئی حوادث ظاہر ہوں گے اور کئی آفتیں زمین پر اتریں گی، کچھ تو ان میں سے میری زندگی میں ظہور میں آ جائیں گی اور کچھ میرے بعد ظہور میں آئیں گی، اور وہ اس سلسلہ کو پوری ترقی دے گا، کچھ میرے ہاتھ سے اور کچھ میرے بعد۔ یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے انسان کو زمین میں پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے اور ان کو غلبہ دیتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی۔ ترجمہ، خدا نے لکھ رکھا ہے کہ وہ اور اس کے نبی غالب رہیں گے۔ اور غلبہ سے مراد یہ ہے کہ جیسے رسولوں اور نبیوں کا یہ منشا ہوتا ہے کہ خدا کی حجت زمین پر پوری ہو جائے اور اس کا مقابلہ کوئی نہ کر سکے، اسی طرح خدا تعالیٰ قوی نشانوں کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر کر دیتا ہے، اور جس کی راست بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، مخالفوں کو ہنسی اور ٹھٹھے اور تان اور تشنیع کو موقع دیتا ہے، اور جب وہ ہنسی ٹھٹھا کر چکتے ہیں تو پھر ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے اور ایسے اسباب پیدا کر دیتا ہے جن کے ذریعہ سے وہ مقاصد جو کسی قدر ناتمام رہ گئے تھے اپنے کمال کو پہنچتے ہیں۔ غرض دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبیوں کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا پیدا ہو جاتا ہے اور دشمن زور میں آ جاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اب کام بگڑ گیا اور یقین کر لیتے ہیں کہ اب یہ جماعت نابود ہو جائے گی، اور خود جماعت کے لوگ بھی تردد میں پڑ جاتے ہیں اور ان کی قبریں ٹوٹ جاتی ہیں اور کئی بد قسمت مرتد ہونے کی راہیں اختیار کر لیتے ہیں، تب خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو آخر تک صبر کرتا ہے خدا تعالیٰ کے اس معجزہ کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ہوا، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی اور بہت سے بادیا نشیں نادان مرتد ہو گئے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مارے غم کے دیوانہ کی طرح ہو گئے، تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا اور اس وعدہ کو پورا کیا جو فرمایا تھا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، یعنی خوف کے بعد پھر ہم ان کے پیر جما دیں گے۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں ہوا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر اور کنعان کی راہ میں پہلے اس سے جو نبی اسرائیل کو وعدہ کے موافق منزل مقصود تک پہنچا دیں، فوت ہو گئے۔ اور بنی اسرائیل میں ان کے مرنے سے ایک بڑا ماتم برپا ہوا، جیسا کہ تورات میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل اس بے وقت موت کے صدمہ سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناگہانی جدائی سے 40 دن تک روتے رہے۔ ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا، اور صلیب کے واقعہ کے وقت تمام حواری تتر بتر ہو گئے اور ایک ان میں سے مرتد بھی ہو گیا۔ سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے، تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے۔ سو اب ممکن نہیں ہے کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی ہے غمگین مت ہو، اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے، اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے، کیونکہ وہ دائمی ہے، جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا، اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں، لیکن میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی، جیسا کہ خدا کا براہین احمدیہ میں وعدہ ہے، اور وہ وعدہ میری ذات کی نسبت نہیں ہے بلکہ تمہاری نسبت وعدہ ہے، جیسا کہ خدا فرماتا ہے کہ میں اس جماعت کو جو تیرے پیراؤ ہیں قیامت تک دوسروں پر غلبہ دوں گا۔ سو ضرور ہے کہ تم پر میری جدائی کا دن آوے، تا بعد اس کے وہ دن آوے جو دائمی وعدہ کا دن ہے، وہ ہمارا خدا وعدوں کا سچا اور وفادار اور صادق خدا ہے، وہ سب کچھ تمہیں دکھلائے گا جس کا اس نے وعدہ فرمایا ہے، اگرچہ یہ دن دنیا کے آخری دن ہیں اور بہت بلائیں ہیں جن کے نزول کا وقت ہے، پر ضرور ہے کہ یہ دنیا قائم رہے جب تک وہ تمام باتیں پوری نہ ہو جائیں جن کی خدا نے خبر دی۔ میں خدا کی طرف سے قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ سو تم خدا کی قدرت ثانی کے انتظار میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے رہو، اور چاہیے کہ ہر ایک صالحین کی جماعت ہر ایک ملک میں اکٹھے ہو کر دعا میں لگے رہیں، تا دوسری قدرت آسمان سے نازل ہو اور تمہیں دکھا دے کہ تمہارا خدا ایسا قادر خدا ہے۔ اپنی موت کو قریب سمجھو، تم نہیں جانتے کہ کس وقت وہ گھڑی آ جائے گی۔ اور چاہیے کہ جماعت کے بزرگ جو نفس پاک رکھتے ہیں میرے نام پر میرے بعد لوگوں سے بیعت لیں، ایسے لوگوں کا انتخاب مومنوں کے اتفاق رائے پر ہوگا۔ بس جس شخص کی نسبت 40 مومن اتفاق کریں گے کہ وہ اس بات کے لائق ہے کہ میرے نام پر لوگوں سے بیعت لے، وہ بیعت لینے کا مجاز ہوگا، اور چاہیے کہ وہ اپنے تئیں دوسروں کے لیے نمونہ بناوے۔ خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ذریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا، اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعہ سے حق ترقی کرے گا، اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو، اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے، یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرق آبادیوں میں آباد ہیں، کیا یورپ اور کیا ایشیا، ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے، اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے۔ یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا۔ سو تم اس مقصد کی پیروی کرو، مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے، اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو جائے، سب میرے بعد مل کر کام کرو۔ اور چاہیے کہ تم بھی ہمدردی اور اپنے نفسوں کے پاک کرنے سے روح القدس سے حصہ لو، کہ بجز روح القدس کے حقیقی تقویٰ حاصل نہیں ہو سکتی، اور نفسانی جذبات کو بکلی چھوڑ کر خدا کی رضا کے لیے وہ راستہ اختیار کرو جو اس سے زیادہ کوئی راہ تنگ نہ ہو۔ دنیا کی لذتوں پر فریفتہ مت ہو کہ وہ خدا سے جدا کرتی ہیں، اور خدا کے لیے تلخی کی زندگی اختیار کرو۔ وہ درد جس سے خدا راضی ہو اس لذت سے بہتر ہے جس سے خدا ناراض ہو جائے۔ اور وہ شکست جس سے خدا راضی ہو اس فتح سے بہتر ہے جو موجب غضب الہی ہو۔ اس محبت کو چھوڑ دو جو خدا کے غضب کے قریب کرے۔ اگر تم صاف دل ہو کر اس کی طرف آ جاؤ تو ہر ایک راہ میں وہ تمہاری مدد کرے گا اور کوئی دشمن تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ خدا کی رضا تم کسی طرح پا ہی نہیں سکتے جب تک تم اپنی رضا چھوڑ کر، اپنی لذات چھوڑ کر، اپنی عزت چھوڑ کر، اپنا مال چھوڑ کر، اپنی جان چھوڑ کر اس کی راہ میں وہ تلخی نہ اٹھاؤ جو موت کا نظارہ تمہارے سامنے پیش کرتی ہے۔ لیکن اگر تم تلخی اٹھا لوگے تو ایک پیارے بچے کی طرح خدا کی گود میں آ جاؤ گے اور تم ان راست بازوں کے وارث کیے جاؤ گے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، اور ہر ایک نعمت کے دروازے تم پر کھولے جائیں گے۔ لیکن تھوڑے ہیں جو ایسے ہیں۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تقویٰ ایک ایسا درخت ہے جس کو دل میں لگانا چاہیے۔ وہی پانی جس سے تقویٰ پرورش پاتی ہے تمام باغ کو سیراب کر دیتا ہے۔ تقویٰ ایک ایسی جڑ ہے کہ اگر وہ نہیں تو سب کچھ ہیچ ہے، اور اگر وہ باقی رہے تو سب کچھ باقی ہے۔ انسان کو اس فضولی سے کیا فائدہ جو زبان سے خدا طلبی کا دعویٰ کرتا ہے لیکن قدم صدق نہیں رکھتا۔ دیکھو، میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ آدمی ہلاک شدہ ہے جو دین کے ساتھ کچھ دنیا کی ملاونی رکھتا ہے، اور اس نفس سے جہنم بہت قریب ہے جس کے تمام ارادے خدا کے لیے نہیں ہیں بلکہ کچھ خدا کے لیے اور کچھ دنیا کے لیے۔ پس اگر تم دنیا کی ایک ذرہ بھی ملاونی اپنے اغراض میں رکھتے ہو تو تمہاری تمام عبادتیں عبث ہیں۔ اس صورت میں تم خدا کی پیروی نہیں کرتے بلکہ شیطان کی پیروی کرتے ہو۔ تم ہرگز توقع نہ کرو کہ ایسی حالت میں خدا تمہاری مدد کرے گا، بلکہ تم اس حالت میں زمین کے کیڑے ہو، اور تھوڑے ہی دنوں میں تم اس طرح ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اور تم میں خدا نہیں ہوگا بلکہ تمہیں ہلاک کر کے خدا خوش ہوگا۔ لیکن اگر تم اپنے نفس سے در حقیقت مر جاؤ گے تب تم خدا میں ظاہر ہو جاؤ گے، اور خدا تمہارے ساتھ ہوگا، اور وہ گھر بابرکت ہوگا جس میں تم رہتے ہوگے، اور ان دیواروں پر خدا کی رحمت نازل ہوگی جو تمہارے گھر کی دیواریں ہیں، اور وہ شہر بابرکت ہوگا جہاں ایسا آدمی رہتا ہوگا۔ اگر تمہاری زندگی اور تمہاری موت اور تمہاری ہر ایک حرکت اور تمہاری نرمی اور گرمی محض خدا کے لیے ہو جائے گی، اور ہر ایک تلخی اور مصیبت کے وقت تم خدا کا امتحان نہیں کرو گے اور تعلق کو نہیں توڑو گے بلکہ آگے قدم بڑھاؤ گے، تو میں سچ سچ کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک خاص قوم ہو جاؤ گے۔ تم بھی انسان ہو جیسا کہ میں انسان ہوں، اور وہی میرا خدا ہے جو تمہارا خدا ہے۔ پس اپنی پاک قوتوں کو ضائع مت کرو۔ اگر تم پورے طور پر خدا کی طرف جھکو گے تو دیکھو، میں خدا کی منشا کے موافق تمہیں کہتا ہوں کہ تم خدا کی ایک قوم برگزیدہ ہو جاؤ گے۔ خدا کی عظمت اپنے دلوں میں بٹھاؤ اور اس کی توحید کا اقرار نہ صرف زبان سے بلکہ عملی طور پر کرو، تاکہ خدا بھی عملی طور پر اپنا لطف و احسان تم پر ظاہر کرے۔ کینہ بری سے پرہیز کرو اور بنی نوع سے سچی ہمدردی کے ساتھ پیش آؤ۔ ہر ایک راہ نیکی کی اختیار کرو، نامعلوم کس راہ سے تم قبول کیے جاؤ۔ تمہیں خوشخبری ہو کہ قرب پانے کا میدان خالی ہے۔ ہر ایک قوم دنیا سے پیار کر رہی ہے، اور وہ بات جس سے خدا راضی ہو اس کی طرف دنیا کو توجہ نہیں۔ وہ لوگ جو پورے زور سے اس دروازہ میں داخل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے موقع ہے کہ اپنے جوہر دکھلائیں اور خدا سے خاص انعام پاویں۔ یہ مت خیال کرو کہ خدا تمہیں ظاہر کر دے گا۔ تم خدا کے ہاتھ کا ایک بیج ہو جو زمین میں بویا گیا۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ بیج بڑھے گا اور پھولے گا، اور ہر ایک طرف سے اس کی شاخیں نکلیں گی اور ایک بڑا درخت ہو جائے گا۔ پس مبارک وہ جو خدا کی بات پر ایمان رکھے اور درمیان میں آنے والے ابتلاؤں سے نہ ڈرے، کیونکہ ابتلاؤں کا آنا بھی ضروری ہے تا خدا تمہاری آزمائش کرے کہ کون اپنے دعوی بیعت میں صادق ہے اور کون کاذب ہے۔ وہ جو کسی ابتلاء سے لغزش کھائے گا وہ کچھ بھی خدا کا نقصان نہیں کرے گا، اور بدبختی اس کو جہنم تک پہنچائے گی۔ اگر وہ پیدا نہ ہوتا تو اس کے لیے اچھا تھا، مگر وہ سب لوگ جو آخر تک صبر کریں گے اور ان پر مصائب کے زلزلے آئیں گے اور حوادث کی آندھیاں چلیں گی اور قومیں ہنسی ٹھٹھا کریں گی اور دنیا ان سے سخت کراہت کے ساتھ پیش آئے گی، وہ آخر فتح یاب ہوں گے اور برکتوں کے دروازے ان پر کھولے جائیں گے۔ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں اپنی جماعت کو اطلاع دوں کہ جو لوگ ایمان لائے، ایسا ایمان جو اس کے ساتھ دنیا کی ملونی نہیں، اور وہ ایمان نفاق یا بزدلی سے آلودہ نہیں، اور وہ ایمان اطاعت کے کسی درجہ سے معروم نہیں، ایسے لوگ خدا کے پسندیدہ لوگ ہیں، اور خدا فرماتا ہے کہ وہی ہیں جن کا قدم صدق کا قدم ہے۔ اے سننے والوں سنو، کہ خدا تم سے کیا چاہتا ہے؟ بس یہی کہ تم اسی کے ہو جاؤ، اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرو، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ ہمارا خدا وہ خدا ہے جو اب بھی زندہ ہے جیسا کہ پہلے زندہ تھا، اور اب بھی وہ بولتا ہے جیسا کہ پہلے وہ بولتا تھا، اور اب بھی وہ سنتا ہے جیسا کہ پہلے سنتا تھا۔ یہ خیال خام ہے کہ اس زمانہ میں وہ سنتا تو ہے مگر بولتا نہیں، بلکہ وہ سنتا اور بولتا بھی ہے۔ اس کی تمام صفات ازلی ابدی ہیں، کوئی صفت بھی معطل نہیں اور نہ کبھی ہوگی۔ وہ وہی واحد لا شریک ہے جس کا کوئی بیٹا نہیں اور جس کی کوئی بیوی نہیں۔ وہ وہی بے مثل ہے جس کا کوئی ثانی نہیں اور جس کی طرح کوئی فرد کسی خاص صفت سے مخصوص نہیں، اور جس کا کوئی ہمتا نہیں، جس کا کوئی ہم صفات نہیں، اور جس کی کوئی طاقت کم نہیں۔ وہ قریب ہے باوجود دور ہونے کے، اور دور ہے باوجود نزدیک ہونے کے۔ وہ تمثل کے طور پر اہل کشف پر اپنے تئیں ظاہر کر سکتا ہے، مگر اس کے لیے نہ کوئی جسم ہے اور نہ کوئی شکل ہے، اور وہ سب سے اوپر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ اس کے نیچے کوئی اور بھی ہے، اور وہ عرش پر ہے مگر نہیں کہہ سکتے کہ زمین پر نہیں۔ وہ مجمع ہے تمام صفات کاملہ کا، اور مظہر ہے تمام محامد حق کا، اور سرچشمہ ہے تمام خوبیوں کا، اور جامع ہے تمام طاقتوں کا، اور مبدا ہے تمام فیضوں کا، اور مرجع ہے ہر ایک شے کا، اور مالک ہے ہر ایک ملک کا، اور متصف ہے ہر ایک کمال کا، اور منزہ ہے ہر ایک عیب اور ذوب سے، اور مخصوص ہے اس امر میں کہ زمین والے اور آسمان والے اسی کی عبادت کریں، اور اس کے آگے کوئی بات بھی انہونی نہیں، اور تمام روح اور ان کی طاقتیں اور تمام ذرات اور ان کی طاقتیں اسی کی پیدائش ہیں۔ اس کے بغیر کوئی چیز ظاہر نہیں ہوتی، وہ اپنی طاقتوں، اپنی قدرتوں اور اپنے نشانوں سے اپنے تئیں آپ ظاہر کرتا ہے، اور اس کو اسی کے ذریعہ سے ہم پا سکتے ہیں، اور وہ راست بازوں پر ہمیشہ اپنا وجود ظاہر کرتا رہتا ہے اور اپنی قدرتیں ان کو دکھلاتا ہے۔ اسی سے وہ شناخت کیا جاتا، اور اسی سے اس کی پسندیدہ راہ شناخت کی جاتی ہے۔ وہ دیکھتا ہے بغیر جسمانی آنکھوں کے، اور سنتا ہے بغیر جسمانی کانوں کے، اور بولتا ہے بغیر جسمانی زبان کے۔ اسی طرح نیستی سے ہستی کرنا اس کا کام ہے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو کہ خواب کے نظارہ میں بغیر کسی مادہ کے ایک عالم پیدا کر دیتا ہے، اور ہر ایک فانی اور معدوم کو موجود دکھلا دیتا ہے۔ بس اسی طرح اس کی تمام قدرتیں ہیں۔ نادان ہے وہ جو اس کی قدرتوں سے انکار کرے، اندھا ہے وہ جو اس کی عمیق طاقتوں سے بے خبر ہے۔ وہ سب کچھ کرتا ہے اور کر سکتا ہے بغیر ان امور کے جو اس کی شان کے مخالف ہیں یا اس کے مواعید کے برخلاف ہیں، اور وہ واحد ہے اپنی ذات میں اور صفات میں اور افعال میں اور قدرتوں میں، اور اس تک پہنچنے کے لیے تمام دروازے بند ہیں مگر ایک دروازہ جو فرقان مجید نے کھولا ہے، اور تمام نبوتیں اور تمام کتابیں جو پہلے گزر چکیں ان کی الگ طور پر پیروی کی حاجت نہیں رہی، کیونکہ نبوت محمدیہ ان سب پر مشتمل اور حاوی ہے، اور بجز اس کے سب راہیں بند ہیں۔ تمام سچائیاں جو خدا تک پہنچاتی ہیں اسی کے اندر ہیں، نہ اس کے بعد کوئی نئی سچائی آئے گی، اور نہ اس سے پہلے کوئی ایسی سچائی تھی جو اس میں موجود نہیں۔ اس لیے اس نبوت پر تمام نبوتوں کا خاتمہ ہے، اور ہونا چاہیے تھا، کیونکہ جس چیز کے لیے ایک آغاز ہے اس کے لیے ایک انجام بھی ہے۔ لیکن یہ نبوت محمدیہ اپنی ذاتی فیض رسانی سے قاصر نہیں، بلکہ سب نبوتوں سے زیادہ اس میں فیض ہے۔ اس نبوت کی پیروی خدا تک بہت سہل طریق سے پہنچا دیتی ہے، اور اس کی پیروی سے خدا تعالیٰ کی محبت اور اس کے مکالبہ مخاطبہ کا اس سے بڑھ کر انعام مل سکتا ہے جو پہلے ملتا تھا۔ مگر اس کا کامل پیراؤ صرف نبی نہیں کہلا سکتا، کیونکہ نبوت کاملہ تامہ محمدیہ کی اس میں حد تک ہے. ہاں امتی اور نبی دونوں لفظ اجتماعی حالت میں اس پر صادق آ سکتے ہیں کیونکہ اس میں نبوت تامہ کاملہ محمدیہ کی حد تک نہیں بلکہ اس نبوت کی چمک اس فیضان سے زیادہ تر ظاہر ہوتی ہے. باوجود اس کے کہ یہ خوب یاد رکھنا چاہیے کہ نبوت تشریعی کا دروازہ بعد آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل مسدود ہے اور قرآن مجید کے بعد اور کوئی کتاب نہیں جو نئے احکام سکھائے یا قرآن شریف کا حکم منسوخ کرے یا اس کی پیروی معطل کرے بلکہ اس کا عمل قیامت تک ہے. اور جب کہ وہ مکالمہ مخاطبہ اپنی کیفیت اور کمیت کی روح سے کمال درجہ تک پہنچ جائے اور اس میں کوئی کثافت اور کمی باقی نہ ہو اور کھلے طور پر امور غیبیہ پر مشتمل ہو تو وہی دوسرے لفظوں میں نبوت کے نام سے موسوم ہوتا ہے جس پر تمام نبیوں کا اتفاق ہے. بس یہ ممکن نہ تھا کہ وہ قوم جس کے لیے فرمایا گیا کہ کنتم خیر امتن اخرجت للناس اور جن کے لیے یہ دعا سکھائی گئی کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ان کے تمام افراد اس مرتبہ عالیہ سے محروم رہتے اور کوئی ایک فرد بھی اس مرتبہ کو نہ پاتا. اور ایسی صورت میں صرف یہی خرابی نہیں تھی کہ امت محمدیہ ناقص اور نہ تمام رہتی اور سب کے سب اندھوں کی طرح رہتے بلکہ یہ بھی نقص تھا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت فیضان پر داغ لگتا تھا اور آپ کی قوت قدسیہ ناقص ٹھہرتی تھی. اور ساتھ اس کے وہ دعا جس کا پانچ وقت نماز میں پڑھنا تعلیم کیا گیا تھا اس کا سکھلانا بھی ابس ٹھہرتا تھا. مگر اس کے دوسری طرف یہ خرابی بھی تھی کہ اگر یہ کمال کسی فرد امت کو براہ راست بغیر پیروی نور نبوت محمدیہ کے مل سکتا تو ختم نبوت کے معنی باطل ہوتے تھے. بس ان دونوں خرابیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے خدا تعالیٰ نے مکالمہ مخاطبہ کاملہ تامہ مطاہرہ مقدسہ کا شرف ایسے بعض افراد کو عطا کیا جو فنا فی رسول کی حالت تک عتم درجہ تک پہنچ گئے اور کوئی حجاب درمیان نہ رہا اور امتی ہونے کا مفہوم اور پیروی کے معنی عتم اور اکمل درجہ پر ان میں پائے گئے ایسے طور پر کہ ان کا وجود اپنا وجود نہ رہا بلکہ ان کے محویت کے آئینہ میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود منعکس ہو گیا اور دوسری طرف عتم اور اکمل طور پر مکالبہ مخاطبہ الہیہ نبیوں کی طرح ان کو نصیب ہوا. بس اس طرح پر بعض افراد نے باوجود امتی ہونے کے نبی ہونے کا خطاب پایا کیونکہ ایسی صورت کی نبوت محمدیہ سے الگ نہیں بلکہ اگر غور سے دیکھو تو خود وہ نبوت محمدیہ ہی ہے جو ایک پیرایہ جدید میں جلوہ گر ہوئی. یہی معنی اس فکرہ کے ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیح موعود کے متعلق میں فرمایا کہ نبی اللہ ہے و امامکم منکم یعنی وہ نبی بھی ہے اور امتی بھی ہے ورنہ غیر کو اس جگہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں. مبارک وہ جو اس نقطہ کو سمجھے تا ہلاک ہونے سے بچ جائے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے وفات دے دی جیسا کہ خدا تعالیٰ کی صاف اور سری آیت فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیہم اس پر شاہد ہے کہ جس کے معنی آیات متعلقہ کے ساتھ یہ ہیں کہ خدا قیامت کو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ کیا تو نے ہی اپنی امت کو یہ تعلیم دی تھی کہ مجھے اور میری ماں کو خدا کر کے مانو. تو وہ جواب دیں گے کہ جب تک میں ان میں تھا تو ان پر شاہد تھا اور ان کا نگہبان تھا اور جب تو نے مجھے وفات دے دی تو پھر مجھے کیا علم تھا کہ میرے بعد وہ کس ضلالت میں مبتلا ہوئے. اب اگر کوئی چاہے تو آیت فلما توفیتنی کے یہ معنی کرے کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی اور چاہے تو اپنی ناحق کی ضد سے باز نہ آ کر یہ معنی کرے کہ جب تو نے ماں جسم انصری مجھے آسمان پر اٹھا لیا. بہرحال اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے کیونکہ اگر وہ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئے ہوتے اور صلیب توڑی ہوتی تو اس صورت میں ممکن نہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو خدا کا نبی تھا ایسا صریح جھوٹ خدا تعالیٰ کے روبرو قیامت کے دن بولے گا کہ مجھے کچھ بھی خبر نہیں کہ میرے بعد میری امت نے یہ فاسد عقیدہ اختیار کیا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا قرار دے دیا. کیا وہ شخص جو دوبارہ دنیا میں آوے اور 40 برس دنیا میں رہے اور عیسائیوں سے لڑائیاں کرے وہ نبی کہلا کر ایسا مکروہ جھوٹ بول سکتا ہے کہ مجھے کچھ بھی خبر نہیں. بس جب کہ یہ آیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ آنے سے روکتی ہے, ورنہ وہ دروہ گو ٹھہرتے ہیں, تو اگر وہ آج اس میں عنصری آسمان پر ہیں اور بموجب تصریح اس آیت کے قیامت کے دن تک زمین پر نہیں اتریں گے تو کیا وہ آسمان پر ہی مریں گے اور آسمان میں ہی ان کی قبر ہوگی؟ لیکن آسمان پر مرنا آیت فیہا تموتون کے برخلاف ہے. بس اس سے تو یہی ثابت ہوا کہ وہ آسمان پر آج اس میں عنصری نہیں گئے بلکہ مر کر گئے. اور جس حالت میں کتاب اللہ نے کمال تصریح سے یہ فیصلہ کر دیا تو پھر کتاب اللہ کی مخالفت کرنا اگر معصیت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر میں نہ آیا ہوتا تو محض اجتہادی غلطی قابل عفو تھی, لیکن جب میں خدا کی طرف سے آ گیا اور صریح اور سچے معنی قرآن شریف کے کھل گئے تو پھر بھی غلطی کو نہ چھوڑنا ایمانداری کا شیوہ نہیں. میرے لیے خدا کے نشان آسمان پر بھی ظاہر ہوئے اور زمین پر بھی, اور صدی کا بھی قریباً چوتھا حصہ گزر گیا اور ہزارہا نشان ظہور میں آ گئے اور دنیا کی عمر سے ساتواں ہزار شروع ہو گیا, تو پھر اب بھی حق کو قبول نہ کرنا یہ کس قسم کی سخت دلی ہے؟ دیکھو میں بلند آواز سے کہتا ہوں کہ خدا کے نشان ابھی ختم نہیں ہوئے. اس پہلے زلزلہ کے نشان کے بعد جو 4 اپریل 1905 میں ظہور میں آیا, جس کی ایک مدت پہلے خبر دی گئی تھی, پھر خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ بہار کے زمانہ میں ایک اور سخت زلزلہ آنے والا ہے. وہ بہار کے دن ہوں گے. نامعلوم کہ وہ ابتدا بہار کا ہوگا جبکہ درختوں میں پتا نکلتا ہے, یا درمیان اس کا یا آخر کے دن, جیسا کہ الفاظ وحی الہی یہ ہیں, پھر بہار آئی خدا کی بات پھر پوری ہوئی. چونکہ پہلا زلزلہ بھی بہار کے ایام میں تھا, اس لیے خدا نے خبر دی کہ وہ دوسرا زلزلہ بھی بہار میں ہی آئے گا. اور چونکہ آخر جنوری میں بعض درختوں کا پتا نکلنا شروع ہو جاتا ہے, اس لیے اسی مہینہ سے خوف کے دن شروع ہوں گے اور غالباً مئی کے آخر تک وہ دن رہیں گے. مجھے معلوم نہیں کہ بہار کے دنوں سے مراد یہی بہار کے دن ہیں جو اس جاڑے کے گزرنے کے بعد آنے والے ہیں, یا کسی اور وقت پر اس پیشگوئی کا ظہور موقوف ہے جو بہار کا وقت ہوگا. بہرحال خدا تعالیٰ کے کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بہار کے دن ہوں گے, خواہ کوئی بہار ہو, مگر خدا ایک ایسے شخص کی طرح آئے گا جو رات کو پوشیدہ طور پر آتا ہے. یہی خدا نے مجھے فرمایا ہے. اے خدا کی وحی اس بارے میں یہ بھی ہے, تیرے لیے میرا نام چمکا. اور خدا نے فرمایا زلزلہ تو ساعت ہے, یعنی وہ زلزلہ قیامت کا نمونہ ہوگا. اور پھر فرمایا لکا نوری آیاتم و نہدمون ما یا امرون, یعنی تیرے لیے ہم نشان دکھلائیں گے اور جو عمارتیں بناتے جائیں گے ہم ان کو گراتے جائیں گے. اور پھر فرمایا بھونچال آیا اور شدت سے آیا, زمین تہ و بالا کر دی, یعنی ایک سخت زلزلہ آئے گا اور زمین کو, یعنی زمین کے بعض حصوں کو زیر و زبر کر دے گا, جیسا کہ لوط علیہ السلام کے زمانہ میں ہوا. اور پھر فرمایا انی مال افواج آتی کا بغتتن, یعنی میں پوشیدہ طور پر فوجوں کے ساتھ آؤں گا, اس دن کی کسی کو بھی خبر نہیں ہوگی. جیسا کہ لوط کی بستی جب تک زیر و زبر نہیں کی گئی کسی کو خبر نہ تھی, اور سب کھاتے پیتے اور عیش کرتے تھے کہ ناگہانی طور پر زمین الٹائی گئی. بس خدا فرماتا ہے کہ اس جگہ بھی ایسا ہی ہوگا, کیونکہ گناہ حد سے بڑھ گیا اور انسان حد سے زیادہ دنیا سے پیار کر رہے ہیں, اور خدا کی راہ تحقیر کی نظر سے دیکھی جاتی ہے. اور پھر فرمایا زندگیوں کا خاتمہ, اور پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا قال ربک انہ نازل من السماء ما یرزی کا رحمت منا وکان امر مقضیا, یعنی تیرا رب کہتا ہے کہ ایک امر آسمان سے اترے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا, یہ ہماری طرف سے رحمت ہے اور یہ فیصلہ شدہ بات ہے جو ابتدا سے مقدر تھی. اور ضرور ہے کہ آسمان اس امر کے نازل کرنے سے رکا رہے جب تک یہ پیشگوئی قوموں میں شائع ہو جائے. کون ہے جو ہماری باتوں پر ایمان لاوے بجز اس کے کہ خوش قسمت ہو. یاد رہے کہ یہ اعلان تشویش پھیلانے کے لیے نہیں, بلکہ آئندہ تشویش کی پیش بندی کے لیے ہے, تاکہ کوئی بے خبری میں ہلاک نہ ہو. ہر ایک امر نیت سے وابستہ ہے, بس ہماری نیت دکھ دینے کی نہیں بلکہ دکھ سے بچانے کی نیت ہے. وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں खुदा के अजाब से बचाए जाएंगे, मगर वो बदकिस्मत जो तौबा नहीं करता और ठटे की मजलिसों को नहीं छोड़ता और बदकारी और गुनाह से बाज नहीं आता, उसकी हलाकत के दिन नज़दीक हैं, क्योंकि उसकी शोकी खुदा की नज़र में काबिल गज़ब है। इस जगह एक अमर और काबिल तज़किरा है कि जैसा कि मैं पहले बयान कर चुका हूँ कि खुदा ने मुझे मेरी वफात से इत्तला दी है और मुझे मुखातिब करके मेरी ज़िंदगी की निस्बत फरमाया कि बहुत थोड़े दिन रह गए हैं, और फरमाया कि तमाम हवादिस और अजायबात कुदरत दिखलाने के बाद तुम्हारा हादसा आएगा। ये उस बात की तरफ इशारा है कि ज़रूर है कि मेरी वफात से पहले दुनिया पर कुछ हवादिस पड़े और कुछ अजायबात कुदरत ज़ाहिर हों, ता दुनिया एक इनकलाब के लिए तैयार हो जाए और इस इनकलाब के बाद मेरी वफात हो। और मुझे एक जगह दिखलाई गई कि ये तेरी कब्र की जगह होगी। एक फरिश्ता मैंने देखा कि वो ज़मीन को नाप रहा है, तब एक मुकाम पर उसने पहुँच कर मुझे कहा कि ये तेरी कब्र की जगह है। फिर एक जगह मुझे एक कब्र दिखलाई गई कि वो चांदी से ज़्यादा चमकती थी और उसकी तमाम मिट्टी चांदी की थी, तब मुझे कहा गया कि ये तेरी कब्र है। और एक जगह मुझे दिखाई गई और उसका नाम बहिश्ती मकबरा रखा गया और ज़ाहिर किया गया कि वो उन बरगजीदा जमात के लोगों की कब्रें हैं जो बहिश्ती हैं। तब से हमेशा मुझे ये फिक्र रही कि जमात के लिए किताए ज़मीन कब्रस्तान की गरज से ख़रीदा जाए, लेकिन चूंकि मौका की उम्दा ज़मीनें बहुत कीमत से मिलती थीं, इसलिए गर्ज मुद्दत दराज तक मार्ज़े इल्तवा में रही। अब अख़वीम मौलवी अब्दुल करीम साहेब मरहूम की वफ़ात के बाद, जबकि मेरी वफ़ात की नस्बत भी मतवातर वही इलाही हुई, मैंने मुनासिब समझा कि कब्रस्तान का जल्दी इंतज़ाम किया जाए। इसलिए मैंने अपनी मलकियत की ज़मीन जो हमारे बाग के करीब है, जिसकी कीमत 1,000 रुपया से कम नहीं, इस काम के लिए तजवीज़ की। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदा इसमें बरकत दे और इसी को बहिश्ती मकबरा बना दे और ये इस जमात के पाक दिल लोगों की ख्वाबगाह हो जिन्होंने दर हकीकत दीन को दुनिया पर मुकदम कर लिया और दुनिया की मोहब्बत छोड़ दी और खुदा के लिए हो गए और पाक तब्दीली अपने अंदर पैदा कर ली और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब की तरह वफादारी और सिद्क का नमूना दिखलाया। आमीन या रब्बल आलमीन। फिर मैं दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे कादिर खुदा, इस ज़मीन को मेरी जमात में से उन पाक दिलों की कब्रें बना जो फिल वाकया तेरे लिए हो चुके और दुनिया की अगराज की मलोनी उनके कारोबार में नहीं। आमीन या रब्बल आलमीन। फिर मैं तीसरी दफ़ा दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे कादिर करीम, ऐ खुदाए गफूर रहीम, तू सिर्फ उन लोगों को इस जगह कब्रों की जगह दे जो तेरे इस फरस्तादा पर सच्चा ईमान रखते हैं और कोई निफाक और गर्ज नफसानी और बदजनी अपने अंदर नहीं रखते और जैसा कि हक ईमान और अतात का है बजा लाते हैं और तेरे लिए तेरी राह में अपने दिलों में जान फिदा कर चुके हैं जिनसे तू राजी है और जिनको तू जानता है कि वो बकुली तेरी मोहब्बत में खोए गए और तेरे फरस्तादा से वफादारी और पूरे अदब और इनशराही ईमान के साथ मोहब्बत और जाफिशानी का ताल्लुक रखते हैं। आमीन या रब्बल आलमीन। बदजनी एक सख्त बला है जो ईमान को ऐसी जल्दी जला देती है जैसा कि आतिशे सोजा खसुखाशा को, और वो जो खुदा के मुरसलों पर बदजनी करता है, खुदा उसका खुद दुश्मन हो जाता है और उसकी जंग के लिए खड़ा होता है, और वो अपने बरगजीदों के लिए इस कदर गैरत रखता है जो किसी में उसकी नज़ीर नहीं पाई जाती। मेरे पर जब तरह तरह के हमले हुए तो वही खुदा की गैरत मेरे लिए बरफरोख्ता हुई, जैसा कि उसने फरमाया, इन्नी मार रसूल अकूम व अलूम मयलूम व ओती का इमा यदूम लकदरजत फिसमाए व फिल्लजीन हुम युबसिरून व लकनुरी आयात व नहदिम मा यामरून व कालू अतजअलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा قال إني أعلم ما لا تعلمون إني مهين من أراد إهانتك لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون أتى أمر الله فلا تستعجلوا بشارة تلقاها النبيون يا أحمدي أنت مرادي ومعي أنت مني بمنزلة توحيدي وتفريدي وأنت مني بمنزلة يعلمها الخلق وأنت وجيه في حضرتي اخترت تو کل نفسی اذا غضبت غضبت وكلما احببت احببت آثرك الله على كل شيء. الحمد لله الذي جعلك المسيح ابن مريم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون وكان وعدا مفعولا. يعصمك الله من الإداء ويستو بكل ستا من ستا ذلك بما عصوا أسوا وكانوا يعتدون. أليس الله بكاف عبدا يا جبال أوبي معه والطير كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وهم من بعد غلبهم سيغلبون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. إن الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم سلام قول من رب الرحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون. اور چونکہ اس قبرستان کے لیے بڑی بھاری بشارتیں مجھے ملی ہیں اور نہ صرف خدا نے یہ فرمایا کہ یہ مقبرہ بہشتی ہے بلکہ یہ بھی فرمایا کہ انزل فیہا کل رحمت یعنی ہر ایک قسم کی رحمت اس قبرستان میں اتاری گئی ہے اور کسی قسم کی رحمت نہیں جو اس قبرستان والوں کو اس سے حصہ نہیں. اس لیے خدا نے میرا دل اپنی وحی خفی سے اس طرف مائل کیا کہ ایسے قبرستان کے لیے ایسے شرائط لگا دیے جائیں کہ وہی لوگ اس میں داخل ہو سکیں جو اپنے صدق اور کامل راست بازی کی وجہ سے ان شرائط کے پابند ہوں. سو وہ تین شرطیں ہیں اور سب کو بجا لانا ہوگا. اس قبرستان کی زمین موجودہ بطور چندہ کے میں نے اپنی طرف سے دی ہے لیکن اس احاطہ کی تکمیل کے لیے کسی قدر اور زمین خریدی جائے گی جس کی قیمت اندازاً 1000 روپیہ ہوگی اور اس کے خوشنما کرنے کے لیے کچھ درخت لگائے جائیں گے اور ایک کنواں لگایا جائے گا اور اس قبرستان سے شمالی طرف سے بہت پانی ٹھہرا رہتا ہے جو گزرگاہ ہے اس لیے وہاں ایک پل تیار کیا جائے گا اور ان متفرق مصارف کے لیے 2000 روپیہ درکار ہوگا. سو کل یہ 3000 روپیہ ہوا جو اس تمام کام کی تکمیل کے لیے خرچ ہوگا. سو پہلی شرط یہ ہے کہ ہر ایک شخص جو اس قبرستان میں مدفون ہونا چاہتا ہے وہ اپنی حیثیت کے لحاظ سے ان مصارف کے لیے چندہ داخل کرے اور یہ چندہ محض انہی لوگوں سے طلب کیا گیا ہے نہ دوسروں سے. بالفعل یہ چندہ اخویم مکرم مولوی نور الدین صاحب کے پاس آنا چاہیے لیکن اگر خدا تعالیٰ نے چاہا تو یہ سلسلہ ہم سب کی موت کے بعد بھی جاری رہے گا. اس صورت میں ایک انجمن چاہیے کہ ایسی آمدنی کا روپیہ جو وقتاً فوقتاً جمع ہوتا رہے گا اعلی کلمہ اسلام اور اشاعت توحید میں جس طرح مناسب سمجھیں خرچ کریں. دوسری شرط یہ ہے کہ تمام جماعت میں سے اس قبرستان میں وہی مدفون ہوگا جو یہ وصیت کرے جو اس کی موت کے بعد 10واں حصہ اس کے تمام ترکہ کا حسب ہدایت اس سلسلہ کے اشاعت اسلام اور تبلیغ احکام قرآن میں خرچ ہوگا اور ہر ایک صادق کامل الایمان کو اختیار ہوگا کہ اپنی وصیت میں اس سے بھی زیادہ لکھ دے لیکن اس سے کم نہیں ہوگا. اور یہ مالی آمدنی ایک بادیانت اور اہل علم انجمن کے سپرد رہے گی اور وہ باہمی مشورہ سے ترقی اسلام اور اشاعت علم قرآن و کتب دینیہ اور اس سلسلہ کے وازوں کے لیے حسب ہدایت مذکورہ بالا خرچ کریں گے اور خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس سلسلہ کو ترقی دے گا. اس لیے امید کی جاتی ہے کہ اشاعت اسلام کے لیے ایسے مال بھی بہت اکٹھے ہو جائیں گے اور ہر ایک امر جو مصالح اشاعت اسلام میں داخل ہے جس کی اب تفصیل کرنا قبل از وقت ہے وہ تمام امور ان اموال سے انجام پذیر ہوں گے. اور جب ایک گروہ جو متکفل اس کام کا ہے فوت ہو جائے گا تو وہ لوگ جو ان کے جانشین ہوں گے ان کا بھی یہی فرض ہوگا کہ ان تمام خدمات کو حسب ہدایت سلسلہ احمدیہ بجا لائیں. ان اموال میں سے ان یتیموں اور مسکینوں اور نو مسلموں کا بھی حق ہوگا جو کافی طور پر وجوہ معاش نہیں رکھتے اور سلسلہ احمدیہ میں داخل ہیں اور جائز ہوگا کہ ان اموال کو بطور تجارت ترقی دی جائے. یہ مت خیال کرو کہ یہ صرف دورس قیاس باتیں ہیں بلکہ یہ اس قادر کا ارادہ ہے جو زمین و آسمان کا بادشاہ ہے. مجھے اس بات کا غم نہیں کہ یہ اموال جمع کیوں کر ہوں گے اور ایسی جماعت کیوں کر پیدا ہوگی جو ایمانداری کے جوش سے یہ مردانہ کام دکھلائے بلکہ مجھے یہ فکر ہے کہ ہمارے زمانہ کے بعد وہ لوگ جن کے سپرد ایسے مال کیے جائیں وہ کثرت مال کو دیکھ کر ٹھوکر نہ کھاویں اور دنیا سے پیار نہ کریں. سو میں دعا کرتا ہوں کہ ایسے امین ہمیشہ اس سلسلہ کو ہاتھ آتے رہیں جو خدا کے لیے کام کریں. ہاں جائز ہوگا کہ جن کا کچھ گزارا نہ ہو ان کو بطور مدد خرچ اس میں سے دیا جائے. تیسری شرط یہ ہے کہ اس قبرستان میں دفن ہونے والا متقی ہو اور محرمات سے پرہیز کرتا ہو اور کوئی شرک اور بدعت کا کام نہ کرتا ہو سچا اور صاف مسلمان ہو. نمبر چار, ہر ایک صالح جو اس کی کوئی بھی جائیداد نہیں اور کوئی مالی خدمت نہیں کر سکتا, اگر یہ ثابت ہو کہ وہ دین کے لیے اپنی زندگی وقف رکھتا تھا اور صالح تھا, تو وہ اس قبرستان میں دفن ہو سکتا ہے. ہدایت, ہر ایک صاحب جو حسب شرائط متذکرہ بالا کوئی وصیت کرنا چاہیں تو ان کی وصیت پر عمل درآمد ان کی موت کے بعد ہوگا, لیکن وصیت کو لکھ کر اس سلسلہ کے امین مفوض الخدمت کو سپرد کر دینا لازمی امر ہوگا, اور ایسا ہی چھاپ کر شائع کرنا بھی, کیونکہ موت کے وقت اکثر وصایا کا لکھنا مشکل ہو جاتا ہے. اور چونکہ آسمانی نشانوں اور بلاؤں کے دن قریب ہیں, اس لیے خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسے وقت میں وصیت لکھنے والا بہت درجہ رکھتا ہے جو امن کی حالت میں وصیت لکھتا ہے, اور اس وصیت کے لکھنے میں جس کا مال دائمی مدد دینے والا ہوگا اس کو دائمی ثواب ہوگا اور خیرات جاریہ کے حکم میں ہوگا. ہر ایک صاحب جو کسی دوسری جگہ میں ہوں, جو قادیان سے دور اس ملک کے کسی اور حصہ میں ہوں, اور وہ ان شرائط کے پابند ہوں جو درج ہو چکی ہیں, تو ان کے وارثوں کو چاہیے کہ ان کی موت کے بعد ایک صندوق میں ان کی میت کو رکھ کر قادیان میں پہنچا دیں, اور اگر اس قبرستان کی تکمیل سے یعنی پل وغیرہ کی تیاری سے پہلے کوئی صاحب فوت ہو جائیں جو حسب شرائط اس قبرستان میں دفن ہوں گے, تو چاہیے کہ بطور امانت صندوق میں رکھ کر اپنی جگہ دفن کیے جائیں. پھر تمام لوازم کی تیاری کے بعد جو قبرستان کے متعلق ہیں قادیان میں ان کی میت لائی جائے, لیکن وہ صاحب جو بغیر کسی صندوق کے دفن کیے جائیں ان کا قبر میں سے نکالنا مناسب نہ ہوگا. کوئی نادان اس قبرستان اور اس کے انتظام کو بدعت میں داخل نہ سمجھے, کیونکہ یہ انتظام حسب وحی الہی ہے اور انسان کا اس میں دخل نہیں, اور کوئی یہ خیال نہ کرے کہ صرف اس قبرستان میں داخل ہونے سے کوئی بہشتی کیوں کر ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ زمین کسی کو بہشتی کر دے گی, بلکہ خدا کے کلام کا یہ مطلب ہے کہ صرف بہشتی ہی اس میں دفن کیا جائے گا. واضح ہو کہ خدا تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ ایسے کامل الایمان ایک ہی جگہ دفن ہوں, تا آئندہ کی نسلیں ایک ہی جگہ ان کو دیکھ کر اپنا ایمان تازہ کریں, اور تا ان کے کارنامے یعنی جو خدا کے لیے انہوں نے دینی کام کیے ہمیشہ کے لیے قوم پر ظاہر ہوں. بالآخر ہم دعا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ اس کام میں ہر ایک مخلص کو مدد دے اور ایمانی جوش ان میں پیدا کرے اور ان کا خاتمہ بالخیر کرے, آمین. مناسب ہے کہ ہر ایک صاحب ہمارے جماعت میں سے جن کو یہ تحریر ملے وہ اپنے دوستوں میں اس کو مشتہر کریں, اور جہاں تک ممکن ہو اس کی اشاعت کریں, اور اپنی آئندہ نسل کے لیے اس کو محفوظ رکھیں, اور مخالفوں کو بھی مہذب طریق پر اس سے اطلاع دیں, اور ہر ایک بدگو کی بدگوئی پر صبر کریں اور دعا میں لگے رہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین, الراکم خاکسار المفتقر الی اللہ صمد, غلام احمد عافہ اللہ و ایدہ, 20 دسمبر 1905. الا اے کہ ہوشیاری و پاک زاد, پئے حرص دنیا مدہ دیں بباد, بدیں دار فانی دل خود مبند, کہ دارو نہا راہ تش صد گزند, اگر باز باشد تو را گوش ہوش, ضرورت ندائے درایت بگوش, کہ اے تو مائے من پس از چند روز, پئے فکر دنیا دوں کم بسوز, حراں کو بے دنیائے دوں مبتلا است, گرفتار رنج و عذاب و اناست, برست آنکھ بر موت دارو نگاہ, بریدا ز دنیا دبیدا برا, صبر کردہ پیش از سفر سوئے یار, کشیدہ ز دنیا ہمار رخت و بار, پے دار اقبا کمر بستہ چست, رہا کردہ ساما ای خانہ سست, چو کار حیات است کار نہا, ہما بے کہ دل بے گسلی زی مقام, جہنم کزد داد فرکاں خبر, ہمیں حرص دنیا اس جانے پدر, چو آخر ز دنیا سفر کردن است, چو روز زی راہ گزر کردن است, چرا کلے دل ببندو درام, کہ نہگا ازد بر گلے او خزام, بدی کبھا بستن دلے خود خطا است, کہ این دشمن دین و صدق و صفا است کہ حاصل عظیم دل سے تاں دو رنگ کہ گاہ بسلحت کچھت گاہ بجنگ چرا دل نہ بندی بداں دل دستام کہ مہرش رہا نت زبندے گرام برو فکر انجام کن اے غبی ز سادی شنو گر زمن نشوی عروسی بوت نوبت ماتمت اگر برنے کوئی بوت خاتمت. زمیمہ متعلقہ رسالہ الوصیت. رسالہ الوصیت کے متعلق چند ضروری امر قابل اشاعت ہیں جو ذیل میں لکھے جاتے ہیں. اول یہ کہ جب تک انجمن کار پرداز مصالح قبرستان اس امر کو شائع نہ کرے کہ قبرستان باعتبار لوازم ضروری کے من کل الوجوہ تیار ہو گیا ہے، اس وقت تک جائز نہ ہوگا کہ اس کی میت جس نے رسالہ الوصیت کے شرائط کی پابندی کی ہے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے لائی جائے، بلکہ پل وغیرہ لوازم ضروریہ کا پہلے تیار ہو جانا ضروری ہوگا، اور اس وقت تک میت ایک صندوق میں امانت کے طور پر کسی اور قبرستان میں رکھی جائے گی. نمبر دو، ہر ایک صاحب جو شرائط رسالہ الوصیت کی پابندی کا اقرار کریں ضروری ہوگا کہ وہ ایسا اقرار کم سے کم دو گواہوں کی ثبت شہادت کے ساتھ اپنے زمانہ قائمی ہوش و حواس میں انجمن کے حوالہ کریں اور تصریح سے لکھیں کہ وہ اپنی کل جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کا دسواں حصہ اشاعت اغراض سلسلہ آل عامدیہ کے لیے بطور وصیت یا وقف دیتے ہیں، اور ضروری ہوگا کہ وہ کم سے کم دو اخباروں میں اس کو شائع کرا دیں. نمبر تین، انجمن کا یہ فرض ہوگا کہ قانونی اور شرعی طور پر وصیت کردہ مضمون کی نسبت اپنی پوری تسلی کر کے وصیت کنندہ کو ایک سرٹیفکیٹ اپنے دستخط اور مہر کے ساتھ دے دے، اور جب قواعد مذکورہ بالا کی روح سے کوئی میت اس قبرستان میں لائی جائے تو ضروری ہوگا کہ وہ سرٹیفکیٹ انجمن کو دکھایا جائے، اور انجمن کی ہدایت اور موقع نمائی سے وہ میت اس موقع میں دفن کی جائے جو انجمن نے اس کے لیے تجویز کیا ہے. نمبر چار، اس قبرستان میں بجوز کسی خاص صورت کے جو انجمن تجویز کرے نابالغ بچے دفن نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بہشتی ہیں، اور نہ اس قبرستان میں اس میت کا کوئی دوسرا عزیز دفن ہوگا جب تک وہ اپنے طور پر کل شرائط رسالہ الوصیت کو پورا نہ کرے. نمبر پانچ، ہر ایک میت جو قادیان کی زمین میں فوت نہیں ہوئی ان کو بجوز صندوق قادیان میں لانا ناجائز ہوگا، اور نہیں ضروری ہوگا کہ کم سے کم ایک ماہ پہلے اطلاع دیں کہ اگر انجمن کو اتفاقی موانے قبرستان کے متعلق پیش آ گئے ہوں تو ان کو دور کر کے اجازت دے. نمبر چھ، اگر کوئی صاحب خدا نخواستہ تعاون کی مرض سے فوت ہوں جنہوں نے رسالہ الوصیت کے تمام شرائط پورے کر دیے ہوں، ان کی نسبت یہ ضروری حکم ہے کہ وہ دو برس تک صندوق میں رکھ کر کسی علیحدہ مکان میں امانت کے طور پر دفن کیے جائیں، اور دو برس کے بعد ایسے موسم میں لائے جائیں کہ ان کے فوت ہونے کے مقام اور قادیان میں تعاون نہ ہو. نمبر سات، یاد رہے کہ صرف یہ کافی نہ ہوگا کہ جائیداد منقولہ و غیر منقولہ کا دسواں حصہ دیا جائے، بلکہ ضروری ہوگا کہ ایسا وصیت کرنے والا جہاں تک اس کے لیے ممکن ہے پابند احکام اسلام ہو اور تقوی اور طہارت کے امور میں کوشش کرنے والا ہو، اور مسلمان خدا کو ایک جاننے والا اور اس کے رسول پر سچا ایمان لانے والا ہو، اور نیز حقوق عباد غصب کرنے والا نہ ہو. نمبر آٹھ، اگر کوئی صاحب دسواں حصہ جائیداد کی وصیت کریں اور اتفاقاً ان کی موت ایسی ہو کہ مثلاً کسی دریا میں غرق ہو کر ان کا انتقال ہو یا کسی اور ملک میں وفات پاویں جہاں سے میت کو لانا متعذر ہو، تو ان کی وصیت قائم رہے گی اور خدا تعالیٰ کے نزدیک ایسا ہی ہوگا کہ گویا وہ اسی قبرستان میں دفن ہوئے ہیں، اور جائز ہوگا کہ ان کی یادگار میں اسی قبرستان میں ایک کتبہ اینٹ یا پتھر پر لکھ کر نصب کیا جائے اور اس پر واقعات لکھے جائیں. نمبر نو، انجمن جس کے ہاتھ میں ایسا روپیہ ہوگا اس کو اختیار نہیں ہوگا کہ بجوز اغراض سلسلہ احمدیہ کے کسی اور جگہ وہ روپیہ خرچ کرے، اور ان اغراض میں سے سب سے مقدم اشاعت اسلام ہوگی، اور جائز ہوگا کہ انجمن با اتفاق رائے اس روپیہ کو تجارت کے ذریعہ سے ترقی دے. نمبر دس، انجمن کے تمام ممبر ایسے ہوں گے جو سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوں اور پارسا طبع اور دیانتدار ہوں، اور اگر آئندہ کسی کی نسبت یہ محسوس ہوگا کہ وہ پارسا طبع نہیں ہے، یا یہ کہ وہ دیانتدار نہیں، یا یہ کہ وہ ایک چال باز ہے اور دنیا کی ملونی اپنے اندر رکھتا ہے، تو انجمن کا فرض ہوگا کہ بلا توقف ایسے شخص کو اپنی انجمن سے خارج کرے اور اس کی جگہ اور مقرر کر لے۔ نمبر 11، اگر وصیتی مال کے متعلق کوئی جھگڑا پیش آوے تو اس جھگڑے کی پیروی میں جو اخراجات ہوں وہ تمام وصیتی مالوں میں سے دیے جائیں گے۔ نمبر 12، اگر کوئی شخص وصیت کر کے پھر کسی اپنے ضعف ایمان کی وجہ سے اپنی وصیت سے منکر ہو جائے یا اس سلسلہ سے روگردان ہو جائے، تو گو انجمن نے قانونی طور پر اس کے مال پر قبضہ کر لیا ہو، پھر بھی جائز نہ ہوگا کہ وہ مال اپنے قبضہ میں رکھے، بلکہ وہ تمام مال واپس کرنا ہوگا، کیونکہ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں اور خدا کے نزدیک ایسا مال مکروہ اور رد کرنے کے لائق ہے۔ نمبر 13، چونکہ انجمن خدا کے مقرر کردہ خلیفہ کی جانشین ہے، اس لیے انجمن کو دنیا داری کے رنگوں سے بکولت پاک رہنا ہوگا اور اس کے تمام معاملات نہایت صاف اور انصاف پر مبنی ہونے چاہیے۔ نمبر 14، جائز ہوگا کہ اس انجمن کی تائید اور نصرت کے لیے دور دراز ملکوں میں اور انجمنیں ہوں جو اس کی ہدایت کے تابع ہوں، اور جائز ہوگا کہ اگر وہ ایسے ملک میں ہوں کہ وہاں سے میت کو لانا متعذر ہے تو اسی جگہ میت کو دفن کر دیں، اور ثواب سے حصہ پانے کی غرض سے ایسا شخص قبل از وفات اپنے مال کے دسویں حصہ کی وصیت کرے، اور اس وصیتی مال پر قبضہ کرنا اس انجمن کا کام ہوگا جو اس ملک میں ہے، اور بہتر ہوگا کہ وہ روپیہ اسی ملک کی اغراض دینیہ کے لیے خرچ ہو، اور جائز ہوگا کہ کوئی ضرورت محسوس کر کے وہ روپیہ اس انجمن کو دیا جائے جس کا ہیڈ کوارٹر یعنی مرکز مقامی قادیان ہوگا۔ نمبر 15، یہ ضروری ہوگا کہ مقام اس انجمن کا ہمیشہ قادیان رہے، کیونکہ خدا نے اس مقام کو برکت دی ہے، اور جائز ہوگا کہ وہ آئندہ ضرورتیں محسوس کر کے اس کام کے لیے کوئی کافی مکان تیار کریں۔ نمبر 16، انجمن میں کم سے کم ہمیشہ ایسے دو ممبر رہنے چاہئیں جو علم قرآن اور حدیث سے بخوبی واقف ہوں اور تحصیل علم عربی رکھتے ہوں اور سلسلہ احمدیہ کی کتابوں کو یاد رکھتے ہوں۔ نمبر 17، اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسا شخص جو رسالہ الوصیت کی روح سے وصیت کرتا ہے مجزوم ہو، جس کی جسمانی حالت اس لائق نہ ہو جو وہ اس قبرستان میں لایا جائے، تو ایسا شخص حسب مسائل ظاہر مناسب نہیں ہے کہ اس قبرستان میں لایا جائے، لیکن اگر اپنی وصیت پر قائم ہوگا تو اس کو وہی درجہ ملے گا جیسا کہ دفن ہونے والے کو۔ نمبر 18، اگر کوئی کچھ بھی جائیداد منقولہ یا غیر منقولہ نہ رکھتا ہو اور بھائی ہما ثابت ہو کہ وہ ایک صالح درویش ہے اور متقی اور خالص مومن ہے، اور کوئی حصہ نفاق یا دنیا پرستی یا قصور اطاعت کا اس کے اندر نہ ہو، تو وہ میری اجازت سے یا میرے بعد انجمن کی اتفاق رائے سے اس مقبرہ میں دفن ہو سکتا ہے۔ نمبر 19، اگر کوئی شخص خدا تعالیٰ کی خاص وحی سے رد کیا جائے تو گو وہ وصیتی مال بھی پیش کرے، تاہم اس قبرستان میں داخل نہیں ہوگا۔ نمبر 20، میری نسبت اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدا نے استثناء رکھا ہے، باقی ہر ایک مرد ہو یا عورت، ان کو شرائط کی پابندی لازم ہوگی اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا۔ یہ شرائط ضروریاں ہیں جو اوپر لکھی گئیں۔ آئندہ اس مقبرہ بہشتی میں وہ دفن کیا جائے گا جو ان شرائط کو پورا کرے گا۔ ممکن ہے کہ بعض آدمی جن پر بدگمانی کا مادہ غالب ہو وہ اس کاروائی میں ہمیں اعتراضوں کا نشانہ بناویں اور اس انتظام کو اغراض نفسانیہ پر مبنی سمجھیں یا اس کو بدعت قرار دیں، لیکن یاد رہے کہ خدا تعالیٰ کے کام میں وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، بلا شبہ اس نے ارادہ کیا ہے کہ اس انتظام سے منافق اور مومن میں تمیز کرے، اور ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ جو لوگ اس الہی انتظام پر اطلاع پا کر بلا توقف اس فکر میں پڑتے ہیں کہ دسواں حصہ کل جائیداد کا خدا کی راہ میں دیں، بلکہ اس سے زیادہ اپنا جوش دکھلاتے ہیں، وہ اپنی ایمانداری پر مہر لگا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ میں اسی قدر پر راضی ہو جاؤں گا کہ وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ابھی ان کا امتحان نہ کیا جائے۔ اور یہ امتحان تو کچھ بھی چیز نہیں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا امتحان جانوں کے مطالبہ پر کیا گیا اور انہوں نے اپنے سر خدا کی راہ میں دیے، پھر ایسا گمان کہ کیوں یوں ہی عام اجازت ہر ایک کو نہ دی جائے کہ وہ اس قبرستان میں دفن کیا جائے، کس قدر دور از حقیقت ہے۔ اگر یہی روا ہو تو خدا تعالیٰ نے ہر ایک زمانہ میں امتحان کی کیوں بنیاد ڈالی؟ وہ ہر ایک زمانہ میں چاہتا رہا ہے کہ خبیث اور طیب میں فرق کر کے دکھلاوے، اس لیے اب بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ خدا تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بعض خفیف خفیف امتحان بھی رکھے ہوئے تھے، جیسا کہ یہ بھی دستور تھا کہ کوئی شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا مشورہ نہ لے جب تک پہلے نذرانہ داخل نہ کرے۔ بس اس میں بھی منافقوں کے لیے ابتلا تھا۔ ہم خود محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت کے امتحان سے بھی اعلیٰ درجہ کے مخلص، جنہوں نے در حقیقت دین کو دنیا پر مقدم کیا ہے، دوسرے لوگوں سے ممتاز ہو جائیں گے اور ثابت ہو جائے گا کہ بیعت کا اقرار انہوں نے پورا کر کے دکھلا دیا اور اپنا صدق ظاہر کر دیا۔ بے شک یہ انتظام منافقوں پر بہت گراں گزرے گا اور اس سے ان کی پردہ دری ہوگی، اور بعد موت وہ مرد ہوں یا عورت، اس قبرستان میں ہرگز دفن نہیں ہو سکیں گے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، لیکن اس کام میں سبقت دکھلانے والے راست بازوں میں شمار کیے جائیں گے اور ابد تک خدا تعالیٰ کی ان پر رحمتیں ہوں گی۔ بالآخر یہ بھی یاد رہے کہ بلاؤں کے دن نزدیک ہیں اور ایک سخت زلزلہ جو زمین کو تہ و والا کر دے گا قریب ہے۔ بس وہ جو معائنہ عذاب سے پہلے اپنا تارک و دنیا ہونا ثابت کر دیں گے اور نیز یہ بھی ثابت کر دیں گے کہ کس طرح انہوں نے میرے حکم کی تعمیل کی، خدا کے نزدیک حقیقی مومن وہی ہیں اور اس کے دفتر میں سابقین اولین لکھے جائیں گے۔ اور میں سچ سچ کہتا ہوں کہ وہ زمانہ قریب ہے کہ ایک منافق جس نے دنیا سے محبت کر کے اس حکم کو ٹال دیا ہے، وہ عذاب کے وقت آہ مار کر کہے گا کہ کاش میں تمام جائیداد کیا منقولہ اور کیا غیر منقولہ خدا کی راہ میں دیتا اور اس عذاب سے بچ جاتا۔ یاد رکھو کہ اس عذاب کے معائنہ کے بعد ایمان بے سود ہوگا اور صدقہ خیرات محض عبث۔ دیکھو میں بہت قریب عذاب کی تمہیں خبر دیتا ہوں، اپنے لیے وہ ذات جلد تر جمع کرو کہ کام آوے۔ میں یہ نہیں چاہتا کہ تم سے کوئی مال لوں اور اپنے قبضہ میں کر لوں، بلکہ تم اشاعت دین کے لیے ایک انجمن کے حوالے اپنا مال کرو گے اور بہشتی زندگی پاؤ گے۔ بتیرے ایسے ہیں کہ وہ دنیا سے محبت کر کے میرے حکم کو ٹال دیں گے، مگر بہت جلد دنیا سے جدا کیے جائیں گے۔ تب آخری وقت میں کہیں گے حاذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون والسلام علی من اتبع الہدی الراکم خاکسار میرزا غلام احمد، خدا کی طرف سے مسیح موعود، 6 جنوری 1906۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ روئے داد اجلاس اول، معتمدین صدر انجمن احمدیہ قادیان، منعقدہ 29 جنوری 1906۔ حاضرین جلسہ، حضرت مولوی نور الدین صاحب پریزیڈنٹ، خان صاحب محمد علی خان صاحب، صاحبزادہ بشیر الدین محمود احمد صاحب، مولوی سید محمد احسن صاحب، خواجہ کمال الدین صاحب، ڈاکٹر سید محمد حسین صاحب سیکرٹری مجلس۔ چونکہ بعض ضروری ہدایات اور منظوریوں کا دینا اشد ضروری تھا اور احباب بیرون جات کو اطلاع دینے کے لیے کافی وقت نہ تھا، اس لیے با اجازت حضرت امام علیہ السلام بعد منظوری قواعد یہ جلسہ کیا گیا۔ حسب ذیل معاملات طے ہوئے۔ نمبر ایک، قرار پایا کہ مسودہ وصیت مجوزہ منظور کیا جائے۔ نمبر دو، قرار پایا کہ وصیت کے مسودہ کی سردست 800 کاپیاں چھپوائی جائیں اور نیز الحکم اور بدر میں بھی چھپوایا جائے۔ نمبر تین، قرار پایا کہ وصیت کنندگان کو ذیل کی ہدایات برائے تعمیل بھیجی جائیں اور یہ ہدایات وصیت کی فارم کے نیچے چھپوائی جائیں۔ الف، اگر ضرورت ہو تو وصیت کنندگان وصیت کا مسودہ طلب کریں اور اس کی نقل سادہ کاغذ پر اثر نو کریں، اور جہاں جہاں جگہ چھوڑی گئی ہے وہاں حسب حالات خود خانہ پوری کریں، وصیت کے لیے کاغذ مضبوط لگا لیں۔ بے، جہاں تک ممکن ہو وصیت کی رجسٹری کرائی جائے اور وصیت نامہ پر حتی الوصا بطور گواہ ورسا یا شرکائے وصیت کنندہ کے دستخط ہوں اور ساتھ ہی شہر یا گاؤں کے دو معزز گواہ ہوں۔ جیم، وصیت کنندہ اور ایسا ہی گواہان خواہ خاندہ ہوں یا نہ خاندہ، اپنے دستخط یا مواہیر کے ساتھ نشان انگوٹھا ضرور لگاویں، اور جو خاندہ ہیں وہ دستخط بھی کریں، اور مرد بائیں ہاتھ کا اور عورت دائیں ہاتھ کا انگوٹھا لگاویں۔ رے، اگر وصیت کنندہ لکھ سکتا ہے تو اپنی وصیت اپنے ہاتھ سے لکھے۔ ہے، وصیت پر اسٹامپ کی ضرورت نہیں۔ واؤ، وصیت کنندہ کے اگر کوئی خاص حالات ہوں اور اس میں کسی قانونی مشورہ کی ضرورت ہو تو انجمن کے مشیر قانونی ہیں، خط لکھ کر دریافت کر لیں۔ نمبر چار، پنجاب میں جو مالکان اراضی ہیں ان کی راہ میں وصیت کرنے میں کوئی دقتیں ہیں تو ان کے لیے مناسب ہے کہ وہ جس جدر جائیداد کی وصیت کرنا چاہتے ہیں اسے بجائے وصیت کے اپنی زندگی میں ہبا کر دیں، اور ہبا نامہ پر اپنے ورثائے بازگشت کے اگر کوئی ہوں دستخط کرائیں جن سے ایسے ورثا کی رضامندی پائی جائے، اور ہبا نامہ کی رجسٹری ضروری ہے، اور جائیداد محبوبہ کا داخل خارج مجلس معتمدین صدر انجمن احمدیہ قادیان کے نام کرائیں، لیکن ایسی صورت میں انہیں نئی پیدا کردہ جائیداد کے متعلق ایسا وقتاً فوقتاً کرنا ہوگا۔ نمبر پانچ، اگر ہبا مذکورہ ریزولوشن نمبر چار میں بھی دقت ہو تو جس قدر جائیداد کی وصیت یا ہبا کرنا چاہتے ہیں اس کی قیمت بازاری مقرر کر کے یا اس کو فروخت کر کے قیمت مقررہ یا زر سمن کو مجلس کاربرداز مسالے قبرستان کے حوالے کریں، لیکن ایسی صورت میں جب وہ نئی جائیداد پیدا کریں تو اس کے متعلق بھی انہیں وقتاً فوقتاً ایسا ہی کرنا ہوگا۔ نمبر چھ، جو احباب کوئی جائیداد نہیں رکھتے مگر آمدنی کی کوئی سبیل رکھتے ہیں وہ اپنی آمدنی کا کم از کم ایک بڑا دس حصہ ماہوار انجمن کے سپرد کریں۔ یہ ان کا اختیار ہے کہ جو چندے وہ سلسلہ عالیہ کی امداد میں اس وقت دیتے ہیں ان کو ایک بڑا دس حصہ میں شامل رہنے دیں یا الگ کر دیں۔ اگر وہ اپنے موجودہ چندوں کو اس ایک بڑا دس حصہ میں شامل کرنا چاہتے ہیں تو جس طرح وہ چندہ بھیج رہے ہیں بھیجتے رہیں، البتہ ان چندوں کو منہا کر کے جو بچے وہ بقیہ رقم فنانشل سیکٹری مجلس کاربرداز مصالح قبرستان کے نام بھیج دیں۔ باقی خط و کتابت اس مجلس کے سیکٹری سے کریں، لیکن اس کو وصیت کرنی ہوگی کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے متروکہ کی کم از کم ایک بڑا دس حصہ کی مالک انجمن ہو۔ نوٹ نمبر ایک، جو صاحب مزید واقفیت قانونی دوبارہ وصیت یا ہبا بتعلق مجلس کاربرداز مسالے قبرستان کرنا چاہیں وہ وصیت یا ہبا لکھنے سے پہلے خط و کتابت کر سکتے ہیں۔ نمبر دو، خاص حالات میں مجلس معتمدین سے بذریعہ خط و کتابت طے ہو سکتا ہے۔ کل روپیہ جو چندہ قبرستان کے متعلق ہو یا جو زیر اشتہار الوصیت صورت ہائے متذکرہ بالا میں بھیجا جائے وہ صرف اس پتہ پر آنا چاہیے، فنانشل سیکٹری مجلس کاربرداز مسالے قبرستان، اور کسی شخص کے نام یا اور کسی پتہ پر نہیں آنا چاہیے۔ خاکسار محمد علی سیکٹری، 29 جنوری 1906، نور الدین 1 جولائی 1906، میرزا غلام احمد۔